الرحيم إنا علينا للهدى الصلوات کرام شامل محترم عزیز علی کرام قادر، میں نے بھی آپ کی خدمت میں سورہ مبارکہ لیل کی 12ویں آیہ شریفہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ قرآن کریم کی مختصر آیات میں سے ایک آیت، یہ آیت تین لفظ استعمال کر رہا ہے پروردگار، تین لفظوں میں چار تاکیدیں موجود ہیں، اور یہ ہنر سوائے عربی زبان کے کسی اور زبان میں پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ اب مرحلہ صرف یہ ہے کہ چار تاکیدیں عربی زبان میں تو سمجھ میں آتی ہیں اور عرب اس تاکید کے معنی کو درک بھی کرتے ہیں، ہماری زبان میں اگر ہم اس کا ترجمہ کرنا بھی چاہیں تو وہ جو چار تاکیدیں استعمال ہوئی ہیں وہ اپنے تمام معنی کے ساتھ ہم بیان نہیں کر سکتے، تمام معنی کے ساتھ بیان نہیں کر سکتے۔ تین حروف، تین لفظ ہیں، انا علینا للہدا، انا حروف تاکید میں سے ہے، لہذا انا کا تعلق جب ہم ترجمہ کرتے ہیں بعض مقامات پر تو بے شک یا بتحقیق یا بالضرور ان میں سے کوئی لفظ لے کر آتے ہیں۔ بے شک، علینا ہمارے اوپر ہے، للہدا ہدایت کرنا، للہدا میں اصل میں ہے الہدا، الہدا میں اس کے اوپر لام تاکید آیا ہے کہ دوسری تاکید ہے، حتمن تاکید، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا میں ترجمے کو کیسے آپ تک پہنچاؤں، لام لام تاکید ہے، انا تاکید لام لام تاکید، علینا کا پہلے آنا، اصل جملہ کیا ہے، الہدا علینا، ہدایت ہمارے اوپر ہے، لیکن جب لفظوں کو جا بجا کر دیا جاتا ہے عربی میں تو تاکید کا فائدہ دیتا ہے، علینا للہدا صرف ہمارے اوپر ہے ہدایت کرنا۔ چوتھی تاکید کہاں ہے، چوتھی تاکید وہاں پر ہے کہ جس کو ہم اور آپ اردو میں اپنی زبان میں تصور کر ہی نہیں سکتے۔ ابھی تک جو میری اطلاعات ہیں، میں تمام زبانوں کو جاننے کا ادعا نہیں کرتا، لیکن جتنی زبانیں جانتا ہوں ان میں سے کوئی زبان ایسی نہیں ہے جس میں جملہ فعل سے شروع ہوتا ہو، ہماری بھی اردو زبان جملہ فعل سے شروع نہیں ہوتا، اصل میں جو جملہ ہے ہمارے ہاں وہ اسم سے شروع ہوتا ہے، عربی واحد زبان ہے جس میں جملہ فعلیہ بھی ہوتا ہے اسمیہ بھی ہوتا ہے، ضرب اللہ مثلا، اللہ مثال دیتا ہے، جملہ جملہ ہے فیلیا ہے اسمیا نہیں ہے۔ تو اب جس زبان میں جملہ فیلیا اور اسمیا دونوں ہوتے ہیں اس زبان میں، اس زبان کے اعتبار سے جملہ اسمیا کا استعمال تاکید کے لیے ہوا کرتا ہے، لہذا یہ چاروں تاکید اس ایک جملے میں، اب میں نے قرض کیا ہنر یہ اسی زبان کا ہے اور کسی زبان میں نہیں ہو سکتا کہ لفظ تین استعمال کیے جائیں تاکیدیں چار ظاہر ہو رہی ہوں، تین الفاظوں سے چار تاکیدیں، تو اب مجھے بتائیے کہ میں ترجمہ کروں تو کیسے کروں، لہذا قرآن کا ترجمہ جو کیا جاتا ہے یہ صرف ایک اجمالی ترجمہ ہوا کرتا ہے، قرآن کے جو ترجمہ کیا جاتا ہے اس میں کہیں پہ دعویٰ یہ نہیں ہوتا کہ ہم اگزیکٹلی وہ لفظ یا وہ معنی پہنچا رہے ہیں جو پروردگار کی مراد ہے، ترجمے کی حد صرف اتنی ہوتی ہے کہ ایک عربی زبان سمجھنے والے کو جتنا قرآن سمجھ میں آ رہا ہے ایک سطحی طور پر جو اس کا معنی ہے کیا ہو سکتا ہے وہ سمجھایا جاتا ہے، لہٰذا سب کچھ ترجمے سے حاصل کرنے کی کوشش نہ کیا کریں کہ قرآن کا ترجمہ ایک لیول ہے انڈرسٹینڈنگ کا، آپ قرآن کا ترجمہ کریں گے پڑھیں گے ایک لیول آف انڈرسٹینڈنگ آپ کو سمجھ میں آئے گا، لیکن اسی کو تمام معنی سمجھ لینا یہ غلط ہے۔ جب ہمیں قرآن, اب اس مقام پر میں نے آیت پڑھی, مختصر سی آیت کے اندر چار تاکیدیں آ رہی ہیں, تو فصاحت اور بلاغت سمجھا رہی ہے ہمیں کہ ہم دقیقاً قرآن کا ترجمہ کر ہی نہیں سکتے اپنی زبان. لہذا قرآن کے لیے جو تفسیر کا حکم آیا, اور پھر تفسیر کے حکم کے ساتھ قید بھی یہ لگائی کہ کبھی بھی تفسیر بررائے نہیں کرنا, اس لیے کہ تفسیر بررائے جو افراد قرآن کا ترجمہ کرنے کی قابلیت نہیں رکھتے ان کو حق نہیں ہے کہ وہ قرآن کی تفسیر کریں. لہذا کا بررائے مت کرنا تفسیر, جو بھی تفسیر کرنا ہم علوم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے سائے میں رہ کر, تفسیر بررائے حرام ہے. جو بھی تفسیر ہوگی وہ علوم آل محمد کے سائے میں ہوگی. اب اگر اہل بیت نہ ہوں تو واقعاً ہمیں بہت ساری چیزیں سمجھانے والا بھی کوئی نہیں ہے. اب اس آیت کا ایک اجمالی ترجمہ پیش کر دوں, چار تاکیدوں کے ساتھ پروردگار کہنا کیا چاہ رہا ہے. ان چار تاکید, اب چار تاکیدیں یعنی کوئی بہت امپورٹنٹ بات پروردگار کہنا چاہتا ہے. یقیناً متکلم عالم بھی ہے, علیم بھی ہے, حکیم بھی ہے, اور جب حکیم الفاظ استعمال کرتا ہے تو بلا ضرورت نہیں کرتا, یقیناً کوئی نہ کوئی مقصد پنہان ہوتا ہے. اب جب حکیم اتنی تاکید کر رہا ہے تو مطلب اتنا ہی امپورٹنٹ ہونا چاہیے. اتنا امپورٹنٹ مطلب کیا ہے؟ علینا للہدا, اتنی تاکیدوں کے ساتھ پروردگار فرما رہا ہے ہماری ذمہ داری ہے ہدایت کرنا, ہماری ذمہ داری ہے. بس اب یہ نہیں ہو سکتا کہ جو بات پروردگار اتنی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہو, اتنی تاکید کے ساتھ کہہ رہا ہو, اس میں کوئی خلل پیدا ہو جائے. لیکن اب کچھ سوالات ہیں جو اٹھتے ہیں ذہن میں. اگر ہدایت پروردگار کی ذمہ داری ہے اور اس نے اتنی تاکید کے ساتھ کہا علینا, میرے اوپر ہے, میرا کام ہے ہدایت کرنا, تو پھر کیا ممکن ہے کہ کوئی ہدایت کے دائرے سے خارج ہو جائے؟ کیا ممکن ہے کسی تک ہدایت نہ پہنچ پائے؟ اصل امکان نہیں ہے. لیکن عین اس مرحلے میں جہاں پر پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ ہدایت میری ذمہ داری ہے, قرآن کریم کی کچھ اور آیتیں ہیں جو اس کے تقریباً متضاد معنی پیش کرتی ہیں. لہذا قرآن کے ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہدن للمتقین, ہدایت صرف متقین کے لیے ہے, صرف متقین کے لیے.
سبحان اللہ,
محمد صلی اللہ
علیہ.
اب اگر صرف متقین کے لیے ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ آیت جو کہہ رہی ہے ہماری ذمہ داری, تو کیا صرف متقین کے لیے ہے؟ کسی مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین, اللہ ظالموں کی ہدایت نہیں کرتا. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, اللہ فاسقوں کی ہدایت
نہیں کرتا.
جبکہ ہدایت کا مرحلہ کیا ہے؟ ایک تو اللہ نے کہا میری ذمہ داری, دوسرا جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرعون کے مقابلے میں جب اپنے پروردگار کا تعارف کرواتے ہیں, اسے یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ میرا پروردگار ہے کون, تو فرمایا هو الذی اعطى کل شیء خلقه ثم هدى, میرا پروردگار وہ ہے جس نے ہر شے کو خلق کیا اور اس کے بعد اس کی ہدایت کی. بس اب یہ دو طرح کی ہدایت سامنے آ گئی, ایک وہ ہدایت ہے جو اللہ کی ذمہ داری ہے, جب ذمہ داری ہے تو پھر کوئی شے اس ہدایت کے دائرے سے خارج نہیں ہو سکتا. حضرت موسیٰ اپنے پروردگار کا تعارف کیا کروا رہے ہیں؟ جیسا وہ خالق ہے ویسا ہی وہ ہادی بھی ہے. جب کوئی چیز اس کے بغیر خلقت میں آ نہیں سکتی, اسی طرح سے ہو نہیں سکتا کہ خلق ہو جائے اور ہدایت سے خالی رہ جائے, ناممکن ہے. بس جب یہ ناممکن ہے تو پھر اس کا کیا معنی ہے؟ واللہ لا یہدی القوم الظالمین, اس کا کیا معنی ہے؟ ھدًا للمتقین, ہدایت صرف متقین کے لیے. پر ہو نہیں سکتا تو اس کا معنی یہ کہ ہمیں پھر ہدایت کے لفظ پر غور کرنا پڑے گا کہ وہ کون سی ہدایت ہے کہ کوئی بھی شے جب اس کے اوپر مخلوق ہونا صادق آتا ہے تو پھر وہ ہدایت سے خارج نہ ہو, وہ کون سی ہدایت ہے؟ اور وہ کون سی ہدایت ہے جس نے کو اللہ نے متقین کے لیے مختص کر دیا کہ یہ ہدایت متقین کے علاوہ کسی کو نہیں مل سکتی, یا وہ ہدایت جو ظالمین تک نہیں پہنچ سکتی, فاسقین تک نہیں پہنچ سکتی. بس ہدایت کے اپنے درجات ہیں, ہدایت کی اپنی اقسام ہیں. ابتدائی طور پر جو ہدایت کی تقسیم ہے وہ دو تقسیم ہے، ایک ہدایت تکوینی ہے اور ایک ہدایت تشریعی. تشریعی اور تکوینی ہدایت. تکوین کیسے کہتے ہیں؟ تکوین کہتے ہی کسی شے کے ہونے کو ہے. جب کوئی شے ہو جاتی ہے، ہونے سے مراد کیا؟ پائی جاتی ہے. جب کوئی شے پائی جائے گی تو جیسے ہی اس کا پانا صدق کرے گا اسی کے اوپر ہدایت تکوینی بھی صدق کرتی ہے، اور کوئی شے ایسی ہے ہی نہیں کہ جو پائی تو جاتی ہو ہدایت تکوینی سے خالی ہو، کوئی شے ایسی نہیں. تشریعی کیا ہے؟ جہاں سے شریعت شروع ہوتی ہے. ان دونوں کے درمیان میں جو بارڈر لائن ہے، ان دونوں کو ہمیشہ کبھی بھی تکوین اور تشریع کو سمجھنے کے لیے جو بارڈر لائن ہے وہ ہے ارادہ اور اختیار. جہاں سے ارادہ اور اختیار شروع ہوتا ہے وہیں سے تشریع شروع ہوتی ہے. جہاں پر ارادہ اور اختیار نہیں ہے وہ تکوین ہے. اب یہ جو ہم نے ارادہ اور اختیار کہا، کائنات میں اللہ نے کچھ مخلوقات کو صاحب ارادہ صاحب اختیار خلق کیا، ان میں سے ایک صاحب ارادہ اور اختیار انسان ہے. یہ جو انسان کا ارادہ اور اختیار ہے، جہاں یہ ارادہ اور اختیار معنی پیدا کرتا ہے، معنی پیدا کرتا ہے وہیں پر شریعت ہے. جہاں پر یہ ارادہ اور اختیار معنی پیدا نہ کرے وہاں پر شریعت نہیں ہے، وہاں پر ہدایت تکوینی ہے. اب انسان کی اگر آنکھ کھلی رہے تو اسے دکھائی دے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آنکھ ٹھیک کام کر رہی ہو، روشنی بھی موجود ہو اور انسان کی آنکھ کھلی بھی ہو، اس کو دکھائی نہ دے. اس لیے شریعت دیکھنے سے منع نہیں کرتی، کیا دیکھنا ہے کیا نہیں دیکھنا سے منع کرتی ہے. کس کو دیکھنا ہے کس کو نہیں دیکھنا اس سے منع کرتی ہے. کس حد تک شریعت ارادے اور اختیار کو ملحوظ خاطر رکھتی ہے اس کی ایک مثال یہیں پر ہے. انسان اپنی آنکھ سے جو دیکھتا ہے، عربی میں اس کے لیے چار مادے ہیں، ایک نظر، بصر، رؤیت اور مشاہدہ، شہادت. یہ چاروں مادے دیکھنے پہ دلالت کرتے ہیں. تفصیل نہیں بیان کروں گا، ایک چھوٹی سی بات بیان کرتے ہیں. نظر میں اور بصر میں کیا فرق ہے؟ نظر میں اور بصر میں فرق یہ ہے کہ آپ کی آنکھ کھلی بھی ہو اور جو دیکھ رہی ہو، چاہے آپ دیکھنا چاہیں یا نہ دیکھنا چاہیں، اس کا تعلق نظر سے ہے. لیکن جیسے ہی آپ کسی شے کو دیکھنے کا ارادہ کریں گے نظر ختم ہو جاتی ہے، بصر شروع ہو جاتی ہے، وہیں سے بصر شروع ہو جاتی ہے. لہذا شریعت آ کر مجھ سے کہتی ہے پہلی نظر نامحرم پر جائز ہے. پہلی نظر نامحرم پر، نظر حرام نہیں ہے، بصر حرام ہے. مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ میری آنکھ کھلی بھی ہے اور میں بے توجہ ہی میں نہیں دیکھنا چاہ رہا تھا، کوئی نامحرم میری آنکھوں کے سامنے سے گزر گئی اور میری توجہ میں بھی نہیں آئی، تو جب میری آنکھوں کے سامنے سے گزر گئی اب مجھ سے آگے کہے کہ قبلہ آپ نامحرم کو دیکھ رہے تھے. اب دیکھیے یہیں پر ایک اور بھی قید لگاتا چلا جاؤں. اسی لیے اسلام کہتا ہے کہ اپنے مومن بھائی کے لیے سوئے زن مت رکھو، حسن زن رکھو. اور اس حسن زن کے لیے فرمایا ہے کہ 70 توجیحات اگر اپنے مومن بھائی کے لیے کر سکتے ہو کرو. لیکن ہم سٹارٹ ہی سوئے زن سے لیتے ہیں، اول تو حسن زن نہیں ہوتا. 70 توجیحات تو بہت دور کی بات ہے، سٹارٹ ہی ہمارا کہاں سے ہوتا ہے؟ سوئے زن سے. اب کوئی مومن بیچارہ پتہ نہیں کس فکر میں بیٹھا ہوا تھا، سامنے سے کوئی نامحرم گزر گئی، ہم نے کہا نامحرموں کو دیکھ رہا تھا یہ، حالانکہ ہمیں نہیں پتا، ہو سکتا ہے وہ دیکھ ہی نہ رہا ہو، ہو سکتا ہے اس کی توجہ نہ ہو. اور پہلی نظر، نظر کیا ہے؟ بے توجہی. جو بے توجہی کے ساتھ ہے اسے نظر کہتے ہیں. بس یہ نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ کسی نے نامحرم پہ نظر ڈالی اور ڈال کے رکھی ہوئی ہے کہ جی یہ پہلی نظر چل رہی ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے. اگر نامحرم کا قصد کر کے نظر لے جانے کی کوشش کی تو ابتدا ہی سے وہ نظر نہیں ہے، بصر ہے. وہ نظر ہی نہیں ہے، وہ بصر ہے. ارادے کے ساتھ دیکھنا بصر کہلاتا ہے، نظر کہلاتا ہی نہیں ہے. لہذا آپ جب شریعت نے کہا کہ پہلی نظر، نظر سے مراد کیا ہے؟ بے توجہی میں آپ نہیں دیکھنا چاہتے تھے، ارادہ نہیں تھا، اور اب کیا ہوا؟ نظر پڑ گئی بے توجہی میں، جیسے ہی ارادے کا قصد کیا نظر ختم ہو جائے گی، بسر وہیں سے حرام شروع ہو جائے گا. لہذا جہاں تک بے توجہی ہے، جہاں تک اختیار اور ارادہ نہیں ہے، وہاں شریعت حکم نہیں لگاتی، لیکن جیسے ہی ارادہ اور اختیار آیا وہیں سے شریعت ہدایت کے لیے موجود ہے. لہذا یہ شریعت ہمیں کھانے سے نہیں روکتی، اس لیے کہ کھانا انسان کی ضرورت ہے، حلال اور حرام سمجھاتی ہے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا. اسی طرح سے شریعت ہمیں کہاں تک منع ہدایت کرتی ہے، مستحبات میں بھی وہاں تک ہدایت کرتی ہے جہاں تک غذا میرے اختیار میں ہے. اب جیسے ہی میں نے غذا دہن میں رکھ لی، چبا لی، چبانے تک شریعت میرے ساتھ ہے، کہا چھوٹا لقمہ لو، زیادہ چباؤ وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد کیا کہا، جیسے ہی آپ نے یہ غذا نگل لی شریعت ختم ہو گئی. اب اس کے بعد شریعت آپ کو نہیں کہے گی کہ اس کو ڈائجسٹ کیسے کرنا ہے، اس کو جذب کیسے کرنا ہے، اس کو دفع کیسے کرنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اختیاری فیل نہیں ہے. یہیں سے انسان کے ارادے اور اختیار کا سسٹم بھی سمجھ میں آ گیا. بس انسان کا ارادہ اور اختیار کیا ہے؟ اتنا ہے، انسان نوالا اٹھا کر منہ میں رکھ تو سکتا ہے، یہاں تک اختیار ہے، چبا بھی اپنے اختیار سے سکتا ہے، لیکن ذائقہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے. انسان یہ چاہے کہ اس میں اگر نمک نہیں ہے تو مجھے یہ نمکین لگے، نہیں لگ سکتا. مرچیں زیادہ ہیں مجھے نہ لگے، نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ انسان کے ارادے اور اختیار میں نہیں ہے. اب جہاں سے یہ ارادہ اور اختیار شروع ہوگا، جیسے ہی یہ ارادہ اور اختیار شروع ہوتا ہے، یہیں سے اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے شریعت کے نظام کو شروع کیا ہے. اس ارادے اور اختیار کو کنٹرول میں رکھنے کا نام ہدایت تشریعی ہے. لیکن آج میں گفتگو تشریعی پہ نہیں کروں گا، ایک چھوٹی سی گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، ہدایت تکوینی. ہدایت تکوینی کو سمجھ کر ایک نقطہ میں نے ہدایت تکوینی سے اٹھا کر آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے. ہدایت تکوینی اس کائنات کا مقصود اور مطلوب نظام نہیں ہے. یہ جو ہدایت تکوینی ہے، یہ کائنات کا مقصود اور مطلوب نظام نہیں ہے. اصل جو نظام مقصود اور مطلوب ہے وہ ہدایت تشریعی ہے. اسی لیے ہدایت تشریعی کے لیے اللہ نے اپنے پیغمبروں کو بھیجا، انبیاء کو بھیجا، ائمہ کو بھیجا، کتابوں کو بھیجا. یہ سارا جو نظام ہے کیوں اس میں کنسنٹریٹ کیا گیا؟ اس لیے کہ یہ مطلوبہ. کیوں نہ مطلوبہ ہے؟ اس لیے کہ یہ انسان کو مادے کی پستی سے نکال کر روح کی بلندیوں تک لے جانے والے نظام کا نام ہے. کائنات کو خلق ہی اسی لیے کیا گیا ہے تاکہ انسان کو اس مقام تک پہنچا سکے. اب اس پوری کائنات کو خلق کیا اور پھر کہا سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا منہ، ہم نے تمہارے لیے پوری کائنات کو مسخر کر دیا ہے. انسان کے لیے مسخر کیا اور تسخیر کرنے کے لیے جو نظام بنایا، اس نظام کا نام ہے شریعت. شریعت کے ذریعے سے انسان پوری کائنات کو مسخر کر سکتا ہے. بس جس نے مسخر ہونا ہے وہ نظام مقصود نہیں ہے، جس نظام نے مسخر کروانا ہے وہ مقصود اور مطلوب ہے. بس افضل کون سا نظام ہے؟ شریعت کا نظام. اہم کون سا نظام ہے؟ شریعت کا نظام. اصل مقصود اور مطلوب شریعت ہے، اصل مقصود اور مطلوب ہدایت تشریعی. لیکن میں ہدایت تکوینی کو ڈسکس کیوں کر رہا ہوں؟ کہ وہ نظام جس نے مسخر ہونا ہے، وہ نظام کے جو مطلوب اور مقصود اصلی نہیں ہے، وہ نظام کے جو پروردگار کا ہدف اصلی نہیں ہے، وہ نظام ہدایت تکوینی کے تحت میں چل رہا ہے. اب یہ ہدایت تکوینی کے تحت چلنے والا نظام، جب انسان اس پر غور کرتا ہے تو دیکھتا ہے کہ یہ اتنا پرفیکٹ نظام ہے، اتنا پرفیکٹ نظام ہے کہ اس نظام کے اندر ایک ذرے کا بھی خلل آپ کو ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے گا. لہذا پوری کائنات کا جو نظام چل رہا ہے، سارے کا سارا ہدایت تکوینی کے تحت چل رہا ہے. تمام ستارے، سیارے، کہکشائیں، جتنا کچھ ہے، سب کا سب کیا ہے؟ ہدایت تکوینی کے تحت ہے. اتنا پرفیکٹ نظام ہے یہ کائنات کا کہ اگر لوگوں نے، جنہوں نے ایسٹرونومی پر تحقیق کی، وہ کہتے ہیں کہ اگر کچھ سیکنڈز کا بھی فرق آ جائے تو یہ پوری کائنات درہم برہم ہو سکتی ہے، پوری کائنات تباہ ہو جائے گی. اگر چند سیکنڈ کا بھی فرق آ جائے اس کائنات کے اندر اس کی چاند سورج ستاروں سیاروں کی رفتار میں اگر یعنی ہم وہ وقت کا چھوٹے سے چھوٹا تصور بھی اپنے ذہن میں لے آئیں کہ اتنی دیر کا خلل واقع ہو جائے تو بھی سائنسدان کہتے ہیں جتنے ملین اور ٹریلین ایئرز سے یہ کائنات چل رہی ہے وہ جو مختصر ترین وقت کا حصہ ہم تصور کریں گے اتنے زمانے میں ملینز اینڈ ٹریلین ایئرز کے اندر وہ وقت کا جو تصور ہے وہ اتنا بڑا ہو چکا ہوگا کہ اب تک اس کائنات کو تباہ ہو جانا چاہیے تھا, تباہ ہو جانا چاہیے تھا. پس اگر یہ کائنات باقی ہے اس کا معنی کیا کہ وہ جو فریکشنز آف سیکنڈ ہم سوچ سکتے ہیں, وہ جو چھوٹا ترین وقت ہم سوچ سکتے ہیں, اس کا خلل بھی کائنات میں نہیں ہے. یہ کون سی کائنات ہے جو ہمارے اوپر ہے. اب آ جائیں زمین پر. زمین پر انسان کو چھوڑ کر اللہ نے جتنا کچھ بھی جو کچھ بھی ہے سب کا سب کیا ہے, ہدایت تکوینی. حتیٰ خود انسان ہدایت تکوینی کے تحت ہے. کتنا فیصد ہے میرا جو ہدایت تکوینی کے تحت ہے؟ کبھی میں نے غور کیا, میں جو یہ اپنے آپ کو صاحب ارادہ اور اختیار سمجھتا ہوں کتنا پرسنٹ ہے میرا؟ میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا, میرے ارادے اور اختیار کی حد صرف اتنی ہے کہ میں نوالا اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال سکتا ہوں. ذائقے سے لے کر اس کے ہضم کا نظام, اس کے جذب کا نظام, اس کے دفع کا نظام کوئی بھی میرے اختیار میں نہیں ہے. میرا دل میری مرضی سے نہیں دھڑکتا. یہ سانس جو میں یہ کہتا ہوں کہ میں لے رہا ہوں, یہ بھی میرے اختیار سے نہیں ہے. اگر میرے اختیار میں دے دی جائے اور آنے والی سانس جائے نہیں یا گئی بھی سانس واپس نہ آئے تو کچھ منٹوں میں فاتحہ. انسان کی اوقات کیا؟ انسان کی اوقات یہ ہے. لہذا انسان کی پوری باڈی میں جتنا بھی نظام ہے یہ سارے کا سارا کیا ہے؟ تکوینی. کسی ایک نظام میں ذرہ برابر بھی خلل واقع ہو جائے انسان ہاسپٹل کے چکر ڈاکٹروں کے پیچھے کوشش کرتا ہے کسی طرح سے وہ خلل دور ہو جائے. پوری باڈی میں ذرہ برابر بھی خلل واقع ہو جائے انسان برداشت نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ تکوینی سسٹم کے تحت چل رہا ہے. ذرہ برابر بھی اگر اس کے اندر خلل واقع ہوا ڈسٹرب. بعض نظام انسان کے اندر اتنے پرفیکٹ ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کیا, حالانکہ وہ ہم کر نہیں رہے ہوتے. اگر ہم اپنے قصد اور ارادے سے کریں تو ہم وہ کام شاید انجام دے ہی نہ پائیں. انہی کاموں میں سے کام ہے ریفلیکس ایکشن. ریفلیکس ایکشن کیا ہے؟ گرم چیز پر آپ کا ہاتھ لگا اور سیکنڈوں میں آپ نے ہٹایا. یہ جو گرم چیز کو لگتے ہی آپ ہاتھ ہٹاتے ہیں, اگر یہ میرے ارادے اور اختیار سے ہو رہا تھا تو جتنی دیر میں مجھے یہ پتہ لگتا کہ یہ گرم ہے میرے ہاتھ کو جلا دے گا, مجھے نقصان دے گا, مجھے ہاتھ ہٹا لینا چاہیے, اتنی دیر میں میرا ہاتھ جل چکا ہوتا. یہ جو گرمی کی شدت کو محسوس کر کر چند فریکشن تو سیکنڈ ہے نا یہ کہ جس میں پیغام جاتا ہے واپس آتا ہے, میں جتنی دیر میں سوچ نہیں پاتا ہوں اتنی دیر میں یہ اپنا کام کر چکا ہوتا ہے. اب جائیے ذرا سائنٹسٹ سے جا کر پوچھیے, وہ کہتے ہیں کہ ہم لائٹ سے زیادہ رفتار چیز کو کائنات میں تلاش کرتے رہے, پوری کائنات میں ہمیں لائٹ سے زیادہ تیز رفتار چیز نہیں ملی. جب تلاش کیا تو انسان کے بدن میں لائٹ سے زیادہ تیز رفتار چیز پائی گئی. کون سی چیز گئی ہے؟ یہی آپ کے نرو سیلز ہیں, یہی ریفلیکس ایکشن ہے. ریفلیکس ایکشن میں جو آپ کا سگنل کسی باڈی پارٹ سے لے کر برین تک جاتا ہے اور برین سے واپس آتا ہے, اس کی رفتار لائٹ کی رفتار سے زیادہ ہے. لائٹ کی رفتار سے زیادہ ہے. لہذا اسی لیے امیر المومنین نے فرمایا تھا کہ یہ جو جہان ہے یہ جہان اصغر ہے, جو تمہارے اندر اللہ نے خلق کیا ہے یہ جہان جہان اکبر ہے. اس لیے کہ جو چیز آپ کو کائنات میں نہیں ملی اس سے زیادہ رفتار چیز آپ کو انسان کی باڈی کے اندر مل گئی. اب یہ جو انسان کا نظام اتنا پرفیکٹ ہے, یہ جو کائنات کا نظام کتنا پرفیکٹ ہے, اتنا پرفیکٹ ہے کہ ابھی تک انسان اس کی پرفیکشن کو سمجھ نہیں پایا ہے. ابھی آہستہ آہستہ انسان علمی ترقی کے اعتبار سے جب آگے بڑھ رہا ہے تو کائنات کی پرفیکشنز اس کو سمجھ میں آنا شروع ہو. انہی پرفیکشنز میں سے ایک پرفیکشن جو ابھی تک انسان کو سمجھ میں آ گئی ہے وہ کچھ کیڑے مکوڑوں کے درمیان میں کچھ کیڑے ہیں جن کی پرفیکشن انسان کو اب سمجھ میں آئی ہے. سرچ ہوئی ہے, ریسرچ ہوئی ہے, مکڑی کے اوپر ہوئی ہے, چونٹیوں کے اوپر ہوئی ہے, شہد کی مکھی پر ہوئی ہے, ان سب پر ریسرچ ہوئی ہے. ان میں جو اب تک سب سے زیادہ انسان کو پرفیکٹ کیڑا ملا ہے وہ کون سا ہے؟ شہد کی مکھی ہے. شہد کی مکھی سب سے زیادہ ابھی تک پرفیکٹ اینیمل حساب کی جا رہی ہے. کہ اس کا جو سوشل سسٹم ہے وہ اتنا پرفیکٹ ہے, اس کا نظام اتنا پرفیکٹ ہے कि उसमें जर्रा बराबर भी मिस्टेक नहीं होती, जर्रा बराबर भी मिस्टेक नहीं होती, इतना परफेक्ट है, इतना परफेक्ट है, हर चीज परफेक्शन के साथ। वाहिद कीड़ा है जिसको आप पूरी जिंदगी उसकी परफेक्शन के साथ स्टडी कर सकते हैं, परफेक्ट है, घर बनाती है परफेक्ट, कॉलोनी बनाती है परफेक्ट, जो इसके पेट से जूस निकलता है परफेक्ट, जूस की कलेक्शन का निजाम परफेक्ट, हर चीज परफेक्ट है, कितना परफेक्ट है। क्या जब इसमें रिसर्च की तो पता लगा सबसे पहले डिवीजन ऑफ लेबर, हर चीज के लिए अलग मक्खियां मोहिजन है, हर मक्खी को पता है मैंने क्या करना है, मलका अलग है, घर बनाने वाली अलग है, शहद को तलाश करने वाली अलग है, लाने वाली अलग है। शहद की मक्खी जो छत्ता बनाती है, ये छत्ता जितना बड़ा हो जाए, जितना बाज छत्ते कई कई मीटर्स के होते हैं, कई कई मीटर्स के, जिनमें यानी अगर कम से कम भी शहद निकले तो ढाई ढाई तीन तीन सौ किलो शहद एक छत्ते से निकलता है, इतने बड़े बड़े छत्ते होते हैं। अब इतना बड़ा छत्ता, ढाई तीन सौ किलो शहद उसके अंदर, आज तक आप दुनिया में मुझे कोई एक बंदा ऐसा लाकर दिखा दें जो ये कहे कि हमने गर्मी के मौसम में शहद को पिघलते हुए और टपकते हुए देखा। चैलेंज कर रहा हूं अभी, गर्मियां आपके शहर में जब गाएं, बाजार से शहद लेकर आए और गर्मी में कभी शहद को चमचे से निकाल कर देखें, आपको पता लगेगा कितना रकीक हो जाता है शहद, कितना रकीक हो जाता है, कितना पतला हो जाता है। सर्दियों में जाकर देखें तो आपको पता लगेगा कितना डेंस हो जाता है शहद, है सर्दियों में जमने लगता है, सर्दियों गर्मियों में पतला हो जाता है, इतना पतला हो जाएगा बास गर्मियों में कि आपके चमचे में नहीं आएगा। लेकिन कभी भी किसी ने शहद के छत्ते से शहद को टपकते हुए नहीं देखा, इसलिए कि शहद के छत्ते का जो हर सुराख है ये परफेक्ट साइज का बना होता है, कोई सुराख, अब एक मीटर के छत्ते में हजारों की तादाद में सुराख होते हैं, कोई सुराख छोटा बड़ा नहीं हो सकता। इसको जिस डायरेक्शन में बनाया जाता है वो डायरेक्शन परफेक्ट होती है। फिर इनके पास पूरा निजाम है, बाहर जितना मर्जी टेम्परेचर हो, अंदर का टेम्परेचर 27 डिग्री से ऊपर नहीं जाता, ऊपर नहीं जा सकता 27 से। अब बाहर अगर 50 डिग्री भी चल रहा है, छत्ते के अंदर का जो टेम्परेचर है वो 27 के ऊपर मेंटेन होता है। कैसे मेंटेन करती है, पूरा सिस्टम है, इनको पता है हमने कैसे मेंटेन करना है, कभी भी 27 डिग्री से ऊपर जाने नहीं देती, इतना परफेक्ट निजाम है। फिर परफेक्शन इनके यहां जो निजाम पाया जाता है, वो निजाम क्या है कि इनकी जो शहद तलाश करने वाली मक्खी है वो खास होती है, उसके अंदर खासियत यह है कि वो निकलती है, और कुरान ने ये पूरी आयात बयान की है, वसलुकी अल्लाह ताला, तुम ये तय करती है उन रास्तों को जो अल्लाह ने बताया है, अल्लाह ने उस रास्ते को भी अपनी तरफ निस्बत दी। वाहिद कीड़ा है जिसको अल्लाह ताला ने अपनी वही की तरफ निस्बत दी, निकलती है, जाती है, शहद तलाश करके आती है, इसको पता है इसके अंदर ये खासियत है, ये फर्क पैदा करती है अच्छे फूलों में और बुरे फूलों में, जहां इसको अच्छे फूल मिलते हैं वहां से आती है दोबारा अपने छत्ते में। उसके बाद जिन मजदूर मक्खियों ने रस लेकर आना होता है उनको बुलाती है, बुलाने के बाद इनके दरमियान में आठ का जो हिंसा है, एट, आठ के हिंसे में चक्कर लगाती है। अब ये चक्कर कभी क्लॉकवाइज होता है, कभी एंटी क्लॉकवाइज, इससे डायरेक्शन तय होती है। फिलहाल बात है, ये जो आठ का हिंसा है इसकी भी डायमेंशंस हैं, कभी ये वर्टिकल होता है, कभी ये हॉरिजॉन्टल होता है, कभी किसी और डायमेंशन में होता है, इससे क्या तय होता है किस डायरेक्शन में जाना है। चक्कर बताते हैं कितने मीटर पे जाना है, तादाद, अदद, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, सब कुछ मिलाकर एक पैगाम देती है। साइंसदानों ने जब तहकीक की कहा ये जो पैगाम देती है उसके अंदर एक सेंटीमीटर का भी गलती का इम्कान नहीं होता, एक सेंटीमीटर का, बस ये पैगाम देती है, जाती है, अब सारी की सारी जो मक्खियां वो चली जाती हैं शहद लेने के लिए। वापसी का निजाम परफेक्ट, क्या परफेक्शन है, क्या जब ये वापस आती है तो वही मक्खी जिसने इनको बताया होता है कि कहां जाना है, फूलों का एड्रेस दिया होता है, वापसी पर ये जो छत्ती का एंट्री पॉइंट है उसके ऊपर खड़ी हो जाती है और हर आने वाली मक्खी को चेक करती है कि इसने हिदायत के मुताबिक अमल किया है या नहीं। अगर हिदायत के मुताबिक अमल नहीं किया होता तो उसे काट कर नीचे फेंक देती, अंदर नहीं जाने देती उसे। क्यों? क्यों? इसलिए कि इसके पेट से जो निकलने वाला मादा है उसके लिए परवरदिगार ने गारंटी ली है। परवरदिगार ने गारंटी ली है। परवरदिगार ने फरमाया कि इसके पेट से एक शरबत निकलता है, फी है शिफाउन लिन्नास, इसके अंदर लोगों के पास, लोगों के लिए इसमें शिफा है। बस परवरदिगार ने शिफा की गारंटी ली है कि ये जो कीड़ा है इसके पेट से निकलने वाले शरबत से लोगों को शिफा मिलेगी। अब शिफा मिलने के लिए जब कुरान ने गारंटी ले ली तो नामुमकिन है कि दुनिया में कोई एक बंदा ऐसा पैदा हो जाए जिसको शहद खाने से वो बीमार हो जाए। नहीं हो सकता। शहद कभी भी कड़वा नहीं हो सकता। शहद में कभी भी कोई ऐसा खतरनाक जरासीम नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए कि परवरदिगार ने गारंटी ली है और इस गारंटी की वजह से इतना परफेक्ट निजाम रखा गया है कि अगर हिदायत याफ्ता फूलों से रस ना आए तो उस मक्खी को छत्ते में दाखिल होने की इजाजत नहीं, उसको मार कर फेंक देते हैं। जिसने भी हिदायत के मुताबिक अमल नहीं किया होता उसको काट कर बाहर फेंक देती है, खत्म कर देती है, नहीं आने देती अंदर। क्यों? इसलिए कि अर्ज किया आपकी खिदमत में, अल्लाह ने इसके शरबत की गारंटी ली है। बस मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर अल्लाह शहद की मक्खी के पेट से निकलने वाले शरबत की शिफा के लिए इतना परफेक्ट निजाम बना रहा है कि उसमें कोई गलती ना हो, कोई ऐसी चीज ना आए कि जिसकी वजह से लोग बीमार होने लगे, जब हमने कह दिया फी है शिफाउन लिन्नास तो अब इसको इतना परफेक्ट होना चाहिए कि इससे किसी को मरज ना लगे, कोई इससे मरीज ना हो, और इस मकसद के लिए अल्लाह ने इतनी परफेक्शन को रखा है, तो मुझे ये बतलाइए ये निजाम जो अल्लाह का मकसूद निजाम नहीं है उसको अल्लाह ने इतना परफेक्ट रखा है, वो हिदायत का वो निजाम जो अल्लाह का मकसूद भी है मतलूब भी है, क्या मुमकिन है अल्लाह हम वो निजाम किसी गैर मासूम के हाथ में दे दे, किसी ऐसे के हाथ में दे दे जो कि गलती कर सकता हो? तो नामुमकिन है। जब हिदायत तकवीनी में परवरदिगार, अब मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, इतना सेंसिटिव है, इतना सेंसिटिव है कि वहां गलती को बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसने इतना परफेक्ट निजाम बना दिया तो नामुमकिन है अपनी हिदायत तशरीई के निजाम को अल्लाह किसी गैर मासूम के हवाले कर दे। तो जब यहां पर अल्लाह ने जिम्मेदारी ली तो कहा कि फी है शिफाउन लिन्नास, अब जब शिफा कह दिया तो कोई मरीज नहीं हो सकता। हिदायत का निजाम जिनके पास रखना था उनकी भी तहारत की अल्लाह ने गारंटी ली, कहा इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्स अहलिल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह ने उनकी तहारत की गारंटी, अब जहां पर अल्लाह कह दे कि इसमें शिफा है कोई मरीज नहीं हो सकता, जिनको अल्लाह ये कह दे हमने तुम्हें पाक कर दिया है तो वहां पर कोई गुनाह आ ही नहीं सकता, रिस आ ही नहीं सकता। और ये निजाम क्यों? इसलिए कि मकसूद निजाम है। बस अक्ल ये कहती है अगर हिदायत तकवीनी में अल्लाह परफेक्शन को मांग रहा है तो हिदायत तशरीई जो कि मकसूद और मतलूब है इसमें भी परफेक्शन होनी चाहिए। जैसे ही हिदायत तशरीई में परफेक्शन आती है गलती का इम्तहान खत्म होता है। इसी मकाम को मकाम इस्मत कहते हैं, यही मकाम मकाम इस्मत। अब उलमा फरमाते हैं कि इस शहद की मक्खी में परफेक्शन की वजह क्या है? वअवहा रब्बुका इलन नहल, तेरे परवरदिगार ने इस शहद की मक्खी की तरफ क्या किया है? वही को नाज़िल किया। अब फरमाया उलमा ने कि ये वही की तासीर है, वही की तासीर है कि जब अल्लाह ने वही को अपनी तरफ निस्बत दे दिया कि तेरे परवरदिगार ने इसकी तरफ वही की, तो वही की तासीर यह है कि इसके पेट से निकलने वाला शरबत साहिब शिफा हो गया, उसके अंदर शिफा। एक वही अल्लाह ने नाजिल की ता कयामे कयामत पेट से निकलने वाला शरबत शिफा का बाइस बनेगा। क्यों? एक वही। और वही इंशाल्लाह कभी फुर्सत रही तो आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा कि वही की अपनी अकसाम है। इब्ने अरबी ने कम से कम 8 तरह की वहियों की अकसाम बयान की है। इन वहियों की अकसाम में सबसे जो पस्त तरीन वही है वह वही गरीजी कहलाती है जो अल्लाह हैवानात पर करता है। शहद की मक्खी पर जो अल्लाह ने वही की है ये वही की सबसे पस्त तरीन सबसे कम तरीन किस्म है। इस पस्त तरीन वही का اور وہ بھی کسی ایک مکھی پر کیا ابتدا میں، اب قیامت تک کے آنے والی مکھیوں پر اس کا اثر کیا ہے؟ اس کا اثر یہ کہ اس کے پیٹ سے نکلنے والا مادہ شفا کا باعث بنے گا. ایک وحی وہ بھی وحی کی سب سے پسترین قسم، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ اب جو اس کے پیٹ سے مادہ نکل رہا ہے اس میں شفا ہے، سب سے پسترین ہے. سب سے اعلیٰ ترین وحی کون سی ہے؟ سب سے اعلیٰ ترین وحی وہ ہے کہ جہاں پر اللہ اور بندے کے درمیان میں کوئی واسطہ باقی نہ رہا ہو، یہ سب سے اعلیٰ ترین ہے، سب سے اعلیٰ ترین ہے. حتیٰ جبرائیل جو لے کر آتا ہے وحی، وہ اعلیٰ ترین نہیں ہے. کون سی ہے؟ جہاں پر اللہ حتیٰ جبرائیل کے واسطے کو بھی حذف کر دیتا ہے، جبرائیل بھی واسطہ نہیں رہتا. اور پوری کائنات میں یہ شرف سوائے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سب سے زیادہ اعلیٰ ترین وحی کس پر اتری ہے؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. اب یہ جو وحی کی سب سے اعلیٰ ترین قسم اور مقام کون سا؟ وما ینطقو عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا، وہ ذات کہ جو وحی سے ذرہ برابر بھی جدا نہیں ہوتی، جو معدن وحی ہے، جو مرکز تنزیل وحی ہے، جس کے اوپر اعلیٰ ترین وحی نازل ہوتی ہے، خدا جانے پھر اس کے اوپر اس وحی کے کیا اثرات ہوں گے. لہذا ہم نے دیکھا کہ اس کا اثر یہ ہے، جنگ تبوک سے واپسی پر لشکر صحرا سے گزر رہا، پانی ختم ہو گیا. جب پانی ختم ہو گیا تو اب ایک مقام وہ آیا کہ لشکری پیاس کی شدت سے موت کے نزدیک ہو گئے. جب موت کے نزدیک ہو گئے تو پھر پیغمبر کی خدمت میں آئے، کہا یا رسول اللہ آپ بچائیے. میں کہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ غیر خدا سے مدد مانگنا جائز نہیں ہے، تو یہ تو صحابی ہیں، پیغمبر کی خدمت میں آئے ہیں مدد مانگنے کے لیے. بس پیغمبر کی اصحاب کی سنت ہے پیغمبر سے مدد مانگنا، آ کر مدد مانگی. کہا پیغمبر سے کہ یا رسول اللہ مرنے والے ہیں. پیغمبر نے کہا نہیں، میں دعا کرتا ہوں انشاءاللہ اللہ مشکل حل کرے گا. تھوڑی دیر بعد ایک کنواں ظاہر ہو گیا. ابھی تک جو پیغمبر کے نزدیک مدد مانگ رہے تھے، کنواں دیکھتے ہی پیغمبر کو بھول گئے اور جا کر کنویں سے پانی نکالا. اب جب پانی نکالا تو پانی شدید کڑوا، اتنا کڑوا کہ کوئی بھی شدید ترین پیاس کے باوجود بھی پی نہیں سکتا. پھر دوبارہ پیغمبر یاد آئے، پھر آئے پیغمبر کے پاس کہ یا رسول اللہ پانی ہے لیکن پیا نہیں جا رہا. روایتوں نے لکھا ہے کہ پیغمبر آگے بڑھے اور آپ نے آگے بڑھ کر اپنے آب دہن کو پانی کے اندر ڈالا. جیسے ہی پیغمبر نے یہ آب دہن ڈالا، روایات ہے ہمارے پاس کہ جیسے ہی ڈالا، سارے کا سارا پانی جو شدید کڑوا تھا انتہائی میٹھے پانی میں تبدیل ہو گیا. یہاں پر علامہ حافظ کفایت حسین اعلی مقامہ بڑا خوبصورت جملہ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو پانی، دنیا نے دیکھا کہ پانی کا ذائقہ بدل گیا، لیکن نہ پانی کا اپنا کوئی ذائقہ ہوتا ہے، نہ رنگ ہوتا ہے، نہ بو ہوتی ہے، نہ ذائقہ. پانی کا تو اپنا کوئی ذائقہ نہیں ہوتا. پانی جس برتن میں جاتا ہے اسی کا رنگ لے لیتا ہے، اسی کا بو، اسی کا ذائقہ لے لیتا ہے. پانی کا اپنا کوئی ذائقہ نہیں ہوتا. کہ زمین میں پانی میٹھا یا کڑوا خود سے نہیں ہوتا، زمین کی وجہ سے ہوتا ہے. جیسا زمین کا ظرف ہوگا ویسا ہی پانی ہوگا. اگر زمین میٹھی ہوگی پانی میٹھا ہو جائے گا، اگر زمین شور ہوگی تو پانی کڑوا ہو جائے گا. کہا دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ پیغمبر کے آب دہن سے پانی میٹھا ہو رہا ہے، مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ صرف پانی میٹھا نہیں ہو رہا، اطراف کی زمین کی فطرت بدل رہی ہے. پر جس نبی کا آب دہن زمین کی فطرت کو بدل دے، جو مرکز معدن وحی ہو، خدا جانے اس کا آب دہن کتنا تاثیر رکھتا ہوگا. بس اب مجھے صرف اتنا بتا دیں مسلمان کہ یہ آب دہن پی پی کر جو جوان ہوتا رہا ہو، خدا جانے اس کے اندر کتنی تاثیر ہوگی. اور تمام ہستیوں میں اللہ کے نبی نے جس کو سب سے زیادہ اپنا آب دہن پلایا، حتی روایات کہتی ہیں وہ ذات کے اتنی شدت سے پیغمبر نے اپنی زبان مبارک اسے چسائی کہ گویا اس کا گوشت، اس کا خون، اس کی ہڈیاں گویا پیغمبر کے آب دہن سے ہی تشکیل پائی. اتنا پیغمبر نے کسی کو نہیں پلایا. حتیٰ بعض روایات یہاں تک بھی ہیں، یہاں تک بھی ہیں بعض روایات کہ امام حسین نے صرف اور صرف نبی اکرم کے آب دہن سے اپنی پرورش پائی، صرف آب دہن پر. تو جس نے آب دہن پر پیغمبر سے پرورش پائی ہو، اس کا خون، اس کا گوشت، اس کا پوست سب کیا ہے؟ پیغمبر. میں نہیں جانتا کہ پیغمبر کیوں اتنا آب دہن پلا رہے ہیں، لیکن شاید پیغمبر اس وقت کو دیکھ رہے ہوں گے جب پیغمبر کی امت پیغمبر کا نام لے کر اسی حسین کو قتل کر رہا ہے. شاید پیغمبر چاہتے یہ ہوں کہ میرے اصحاب کے ذہن میں یہ بات رہ جائے کہ یہ اس کی گردن سے خون نہیں نکلے گا، یہ پیغمبر کا خون ہوگا جو اس کے اندر منتقل کیا گیا. اتنی پرورش کی ہے، اس کا گوشت ہے. اے کاش مسلمان اس کے جسم پر گھوڑے دوڑانے سے پہلے یہ سوچ لیتے کہ اسے تو پیغمبر نے پالا ہے، اس کا گوشت پیغمبر کا گوشت ہے، یہ گھوڑے حسین کی لاش پر نہیں پیغمبر پر دوڑ رہے ہیں. جس کو اتنا پیار دیا پیغمبر نے، اتنی محبت سے پالا، اتنی ہی بے دردی سے نبی کی امت نے اسے ذبح کیا. لہذا امام سجاد علیہ السلام کہ جن کی شہادت کے ایام چل رہے ہیں، میرے مولا نے اپنے وجود کو عزاداری سید الشہداء بنا دیا تھا. میرے مولا جہاں کہیں پر، جہاں کہیں پر جاتے اپنے وجود سے عزاداری کا اظہار کرتے ہیں. اس لیے کہ زمانہ وہ ہے کہ جس میں امام حسین کا نام لینا بھی جرم ہے، عزاداری کرنا بہت مشکل مرحلہ. عزاداری سید الشہداء برپا کرنا ناممکن ہے. اس فضا کے اندر عزاداری کی ابتدا سید سجاد اس طرح سے کر رہے ہیں کہ کہیں کوئی کھانا سامنے لا کر رکھتا، میرا مولا کربلا کی بھوک کو یاد کر کے رونے لگتا. پانی کا جام سامنے آتا، میرا مولا کربلا والوں کی پیاس کو یاد کر کے رونے لگتا. کسی جوان کو دیکھتا، میرا مولا اپنے جوان بھائی کو یاد کر کے رونے لگتا. کسی بچے کو دیکھتا، اپنے بھائی علی اصغر کو یاد کر کے رونے لگتا. لیکن روایات کہتی ہیں سب سے زیادہ گریہ میرے مولا پر اس وقت ہوتا جب میرا مولا کسی جانور کو ذبح ہوتا. خدا جانے یہ ذبح ہوتے ہوئے دیکھتا وہ منظر کیوں امام سجاد پر اتنا سخت ہے. راوی کہتے ہیں کہ قصاب اگر امام کو دیکھ لیتے تھے تو اپنے ذبیحہ پر کپڑا ڈال دیتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو امام کی نظر پڑ جائے، اس لیے کہ جب امام کی نظر پڑتی تھی تو امام اتنا گریہ کرتے تھے کہ روتے روتے بے ہوش ہو جاتے تھے. میں نہیں جانتا، لیکن جب لوگوں سے پوچھا تو معلوم یہ ہوا، روایات میں یہ آیا ہے کہ امام جب کسی کو جانور ذبح کرتے ہوئے دیکھتے تھے تو اس سے آ کر سب سے پہلا سوال یہ کرتے تھے، اے میرے بھائی تو نے اس جانور کو پانی پلایا یا نہیں پلایا؟ وہ کہتا مولا ہمارے سنت ہے، ہمارا طریقہ ہے، ہم جب تک جانور کو پانی نہیں پلا دیتے اسے ذبح نہیں کرتے. میرا مولا تڑپ کر کہتا ہائے میرا بابا، کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کر دیا گیا. پھر میرا مولا سوال یہ کرتا، اے میرے بھائی تو نے چھری کو تیز تو رکھا ہوا ہے نا، چھری کو تیز، اور دیکھ جب شہر کو کاٹ تو اپنے ہاتھ کو نرم رکھنا، ایک ہی بار میں چاروں رگیں کٹنی چاہیے، جانور کو اذیت نہیں ہونی چاہیے. ہاں مولا ہم ان تمام چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں. بھائی یہ سنتا اور پھر اپنے سر کو پیٹنے لگتا، میرا مولا ہائے میرا بابا، ارے کند خنجر تھا، پشت گردن سے میرے بابا کو ذبح کیا گیا، تڑپا تڑپا کے میرے بابا کو مارا گیا، اپنے بابا کو روتا روتا. ہاں عزادار ہو، ایسے ہی کوئی ایام ہے کہ جب امام سجاد کو زہر دیا گیا ہے، زہر کی شدت نے جب میرے مولا پر اثر کیا تو اب بدن کی رنگت بدلتی جا رہی ہے، پیاس کی شدت بڑھتی جا رہی ہے، لیکن جتنی میرے مولا پر پیاس کی شدت بڑھتی جا رہی ہے اتنا ہی میرا مولا کربلا کے لیے گریہ زیادہ کرتا چلا جا رہا ہے. ارے بالکل آخری اوقات جب
امام کے پاس پانی کا جام لایا گیا کہ مولا پانی پی لو. پانی کو سامنے رکھا, پیاس کی شدت کو تر کیا, ایک مرتبہ ہائے حسین کہہ کر گریا شروع کر دیا. ارے مرتے دم جو پیاسا رہا اور کربلا کی پیاس کو یاد کر کر روتا رہا, ارے میرا مولا اسی پیاس کے عالم میں دنیا سے چلا گیا. امام باقر علیہ السلام اپنے بابا کو غسل دینے کے مرحلے میں آئے, پھر زمانے نے وہ وقت دیکھا, یہ ایک معصوم دوسرے معصوم کو غسل دیتے ہوئے دھاڑے مار مار کر رونے لگا. ارے یہ مقام پہلی مرتبہ نہیں ہے, اس سے پہلے بھی ایک بار ایسا ہوا ہے. ارے معصوم غسل دیتے ہوئے دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا, ارے شب کی تاریکی تھی, علی سیدہ کے جنازے کو غسل دیتے ہوئے دھاڑے مار مار کر رونے لگے. ارے مولا رو کیوں رہے ہو؟ کہا اے امیمن تیری شہزادی نے مجھے بتایا ہی نہیں. ارے پہلو کا زخم کتنا گہرا تھا, بازو پر زخم کتنا گہرا تھا. ارے میرے مولا باقر آپ کیوں رو رہے ہو؟ کہا آج معلوم ہوا ابھی تک گردن میں توپ کا نشان ہے, ہاتھوں میں ہتھکڑیوں کا نشان ہے, پیروں میں بیڑیوں کا. بار الہ ہمارے اس مختصر سے عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. بار الہ بحق حضرت سید الشہداء منتقم حقیقی کربلا امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. بار الہ بحق حضرت سید الشہداء اس سلسلے کا جتنا بھی ثواب ہے حاضرین کے مرحوم شہداء ملت جعفریہ اور بالخصوص سید مقبول حسین ابن سید منظور حسین, سید وقار حسین ابن سید ناظم حسین کی ارواح کو ایصال فرما. بار الہ ان تمام مرحومین کو جوار حضرت سید الشہداء میں جگہ عنایت فرما. بار الہ بحق حضرت سید الشہداء عزاداری سید الشہداء کی حفاظت فرما. تمام عزادار دنیا میں جہاں جہاں بار الہ ان کی پریشانی اور مشکلات کو دور فرما. جب بھی ہمارے بیمار عزادار ہیں ان سب کو بیمار کربلا کے صدقے سے شفا کاملہ عاجلہ عنایت فرما. بار الہ بحق اسیران کربلا ہمارے جتنے بے گناہ اسیر ہیں عزادار ان سب کو جلد از جلد رہائی عنایت فرما, بالخصوص شیخ ابراہیم زکزاکی کو جلد از جلد رہائی عنایت فرما. بار الہ جہاں جہاں مومنین باطل سے برسر پیکار ہیں ان کو نصرت و کامیابی عنایت فرما, بالخصوص یمن و شام کے مومنین کی مدد فرما, فلسطین میانمار اور کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما. بار الہ دین دشمن اہل بیت دشمن قوتیں استعماری استکباری قوتیں تکفیری قوتیں جہاں جہاں بھی ہیں نیست و نابود فرما. بار الہ بحق سید الشہداء تمام علماء مراجع اعظم کی حفاظت فرما, بالخصوص آیت اللہ سیستانی رہبر معظم انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما. بار الہ حزب اللہ کی رہبریت انصار اللہ کی رہبریت کی حفاظت فرما. ہم سب کو امام زمانہ علیہ السلام کے اعمال و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. آخر میں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی التماس ہے اپنے تمام مرحومین کے لیے, شہداء ملت جعفریہ اور بالخصوص سید مقبول حسین ابن سید منظور حسین, سید وقار حسین ابن سید ناظم حسین کے ارواح کے لیے.